أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اس کو بیٹا ٹھیک کر دو. یہ والہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. آپ سے درخواست گزار ہوں شہید سید علی صفدر زیدی، شہید پروفیسر سبط جعفر زیدی، شہید سید سعید حیدر زیدی، شہید ڈاکٹر حیدر عباس، شہید سید ندیم حسین، اور آج ایک عالم دین کو، خطیب کو، اندرون سندھ جناب مولانا شفقت عباس مطاہری صاحب کو شہید کیا گیا شکارپور کے قریب، ان کو شامل کر کے اور تمام دیگر شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر. اذان محترم، ایک اور بھی گزارش ہے آپ سے. ایک بچہ ہے مدبر مشتبہ، 11-12 سال کا ہے، کئی مہینے پہلے دہشت گردوں کی فائرنگ سے زخمی ہوتا، تقریباً پیرالائز ہے، اور دعا کیجیے بے حق بیمار کربلا اس بچے کو، اور جہاں کہیں بھی آپ کا بھی کوئی مریض ہے ان سب کو شامل کر کے دعا کریں. بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و چلاتا ہوں، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے. بس ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک وقت مقرر ہے، اسی کلی والی بات کو آگے بڑھائیں گے آپ کے سامنے کہ عذاب اور آزمائش ایک ہی قوم پر آ رہی ہے، لیکن ایک کے لیے آزمائش ہے، ایک کے لیے عذاب پر. بس مومنین پر جو مشکلات آتی ہیں وہ کیسے آزمائش بنتی چلی جاتی، کیسے معلوم ہو گئی یہ آزمائش؟ ابھی تفصیل میں جائیں گے، مقدمتاً دو تین جملے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے ماشاءاللہ وہ آواز سن کر آتے ہیں تو وہ آ جائیں گے تو پھر ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی جو مطلب آج بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. دیکھیے یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں نا، آیات بھی سب سے زیادہ ان کے بارے میں ہیں اور روایات بھی سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے بارے میں، سب سے زیادہ. کیا وجہ ہے؟ مجھ جیسا طالب علم اگر یہ چاہے کہ یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک صرف بنی اسرائیل پر پڑھتا رہے اور ان سے جو سبق مل رہے ہیں آج کے لیے وہ لیتا رہے تو یہ 2 مہینے 8 دن بھی کم پڑیں گے. یاد رکھیے، یہ میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ اگر صرف بنی اسرائیل میں بات کرنا چاہے مجھ جیسا طالب علم، یہ تو کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں ہے میرا، تو اتنے سبق اس میں سے نکل رہے ہیں آج کے دور میں، اتنے سبق نکلتے ہیں، اتنے سبق نکلتے ہیں کہ 2 مہینے 8 دن کم پڑ جائیں گے. بس کچھ ہے، جب ہی سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہاں ہوا تمہارے ساتھ ضرور ہوگا، مزاج، عادات، اتوار، مارکہ آرائیاں، حر کا کریکٹر، صرف کربلا بھی نہیں ہے، ہر جگہ حر آج بتائیں گے کیسے کیسے اڑتے. دیکھیے جب گئے تھے یہاں سے، یہ مشیت کے نظام پر قلم بات کرے تھے نا کہ آزمائش کیسی ہوتی ہے، جب وہاں سے چلے تھے تو 2 آدمی تھے، جناب موسیٰ اور جناب ہارون، دونوں بھائی تھے نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہاں انتظام نہیں تھا؟ وہاں بھی انتظام تھا. مومن آل فرعون کی شکل میں موجود ہیں حضرت حزبیل دربار میں، اندر موجود ہیں، جیسے علی بن یقطین موجود تھے ہارون رشید کے دربار میں، یعنی اللہ کے نمائندے کا نمائندہ، امام کا یا نبی کا فیور کرنے والا اندر موجود ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ صرف مخالفین کا، مخبری کا نظام ہے کہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو مخبر نہیں کہتے یعنی امام کے چاہنے والوں کو، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ امام کے نمائندے، امام کی آنکھیں، قوم کی آنکھیں، قوم کے کان بن کر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور وقت آنے پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. جب وقت آئے گا اس وقت میں اپنے آپ کو سامنے کر دیتے ہیں. تو جناب حزبیل ہوں یا جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب آسیہ کون ہیں ابھی تفصیل سے واقعہ بتائیں گے، لیکن کیسے ہیں سرکار؟ آگے آ جائیے آپ، مجھے حوصلہ مل جاتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے. دو چار آدمیوں کو تشریف لائیے، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. پیغمبر خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ چار خواتین کو ساری عالمین کے خواتین پر فوقیت ہے. یاد رکھیے کہ بہت ساری خواتین ہیں، جناب حوا سلام اللہ علیہ، جناب سارا سلام اللہ علیہ، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، بہت ساری خواتین. ان برگزیدہ خواتین میں بھی چار، حضور فرماتے کہ ان چار کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور ان چار میں ایک، ان چار کو سب پہ فوقیت، برگزیدہ ترین خواتین میں بھی ان چار کو فوقیت، پھر ان چار میں ایک کو فوقیت. نام لینے کی ضرورت اس لیے ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اس لیے ہے کہ اس ہستی پر درود بھیجیں گے ثواب ہمیں ملے گا، یعنی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تمام خواتین میں برگزیدہ چند خواتین جس میں بہت سارے نام ہیں، ام کلثوم خار ہے، جناب موسیٰ بھی ہیں، جناب حوا سلام اللہ علیہ ہماری سب کی بنی آدم کی ماں وہ بھی ہیں، جناب حاجرہ بھی ہیں، جناب سارا، جناب سارا بھی ہیں، سب ہیں، مگر ان میں چار اور پھر چار میں ایک. اولین و آخرین کی تمام کی سردار. اب وہ باقی تین کون ہیں جن چار کا نام بتایا حضور نے؟ دونوں پہلی میری بیٹی فاطمہ، دوسری میری ہمسر خدیجت الکبرا. اب دو تو وہیں کی ہو گئی گھر کی، ایک بیٹی ہے ایک ہمسر ہے، زوجہ ہیں جناب خدیجہ. تیسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں کہ آسیہ بنت مزاحم، یعنی زنے فرعون. یہ اتنا بڑا امتحان تھا ایک مومنہ کا کہ ایک معصوم کو پروان چڑھانے کی خاطر ایک فرعون جیسے جابر کے گھر میں رہنا قبول کیا اللہ کی مرضی کے مطابق. یہ کتنا بڑا امتحان تھا، آپ یہ تو سوچ رہے اس کو چھوڑے کہ وہ کافر تھا یہ مومنہ تھی، کیسے رہی کیسے نہیں رہی، اس مشیت کے کاموں میں دخل نہ دیں. لیکن اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں، نہ شیعہ ہو سنی ہو وہ یہودی ہو عیسائی ہو، سب کا اتفاق ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فرعون کی زوجہ بہرحال کیا تھی، اوروں کو چھوڑ کے دوسری بیویاں تھیں. یہ جناب آسیہ کے بارے میں کیا ہے کہ مومنہ آل فرعون، وہ مومنہ آل فرعون جن کا ذکر ابھی کرنے والا ہوں، اور یہ مومنہ. یہ کتنا بڑا امتحان تھا جناب آسیہ کے کہ فرعون کے گھر میں اور پوشیدہ طور پہ عبادت بھی کر رہی ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ جناب موسیٰ کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ذریعہ اللہ کو بنانا ہے، لہذا یہ قربانی جناب آسیہ کو دینی ہے. جناب آسیہ بھی بنی اسرائیل سے، یاد رکھیے گا، ابھی آگے چل کے جب تفصیل میں جائیں گے تو بتا دیں گے جناب آسیہ بھی. لیکن جناب آسیہ اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں نا، تو بس جناب آسیہ موجود، جناب حزبیل موجود، ایسا نہیں. جب اللہ بھیج رہا ہے تو پہلے سے نبی کی مدد کرنے والے، وہ خفیہ آنکھیں، خفیہ کان، خفیہ ہاتھ سب پہنچائے ہوئے کہ موسیٰ گھبرانا مت، ہم فرعون کے گھر میں سے تمہارے لیے مدد کا سامان فراہم کر دیں گے. لیکن اتنا آسان تو نہیں تھا ان منزلوں کو طے کرنا، ان مراحل کو طے کرنا. کتنے بڑے امتحانات ہیں، ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے ایسے امتحان دیے. اور کیوں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے یہ سارے مسائل؟ صرف اس لیے کہ یاد رکھیے، جب تک مومن مضبوط نہیں ہوتا، جب تک اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار نہیں کرتا. میں ابھی ان کی قربانیاں پڑھتا ہوں، آپ کہیں گے قصے کہانیاں ہیں، نہیں، میں آج کے زمانے سے مثال دیتا ہوں آپ کو. مذہبی لوگوں کی قربانیاں الگ کہ سو سوا سو سال میں کتنے علماء نے کو ڈرل سے سوراخ کر کے مارا گیا، ایران میں، عراق میں، کتنوں کو آج کے دور میں صدام نے جلتے ہوئے کڑاہوں میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا علماء کو. شہنشاہ ایران نے ہیلی کاپٹر بھر بھر کے فیضیہ سے 64 میں نمک کے سمندر میں، یعنی دریا چھوٹا جھیل جو کہلاتی ہے، نمک کی جھیل میں پھینکا، نمک بن گئے وہ، آج تک پتہ ہی نہیں. 64 ایسا نہیں ہے. آیت اللہ سعیدی ڈرل سے سوراخ کر کے مارا گیا، ساواکیوں نے مارا. آیت اللہ غفاری، آیت اللہ حسن مدرس، آیت اللہ فضل اللہ نوری، یہ تو مذہبی لوگ ہیں نا. یہاں قربانی کے لیے ایک انگیزہ، انگیزہ یعنی ایک امنگ، ایک وجہ موجود ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جتنا بھی تشدد ہو جائے، ظلم سہنے، آخرت میں اتنا ہی بڑا جنت کا وعدہ ہے نا. دیکھیے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. مذہبی انسان جب قربانی دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے رہا ہے شہادت کی صورت میں، اور آخرت میں بھی وعدہ ہے نا اللہ کا. جناب آسیہ، جناب اسماعیل، مومن آل فرعون، کتنے ہزار سال ہو گئے، کوئی طے نہیں کر سکتا کہ 4000 سال ہوئے کہ 5000 سال ہوئے، کتنے سال ہوئے. 2000 سال سے زیادہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہو گئے، اس سے پہلے جناب موسیٰ تک کتنا فاصلہ ہے کیا معلوم، 1000 سال ہے، 1500 سال ہے، 2000 سال ہے، کیا معلوم کتنا ہے. قیاس ہے، گمان ہے، اندازے ہیں. اتنے ہزار سال کے باوجود جناب آسیہ کا ذکر کیسے ہو رہا ہے اور فرعون کا کیسے ہو رہا ہے؟ اب بتائیے کہ زندگی کہاں ہے اور موت کہاں ہے؟ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے، قرآن میں جناب سورہ مخصوص ہو گیا جناب مریم کے لیے، جناب آسیہ کا ذکر، جناب زکریہ کی قربانی کا ذکر ابھی کریں گے، جناب یحییٰ کا ذکر، مومن آل فرعون کا ذکر. اللہ نے بتا دیا کہ زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی مرنے نہیں دیں گے، فرعون پر لعنت ہوگی اور آسیہ کا ذکر درود و سلام کے ساتھ ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو قرآن مجید موت و حیات کا فلسفہ بتا رہا ہے. یہ ہے موت و حیات کا فلسفہ. تم کسے سمجھتے ہو زندگی؟ یہ زندگی ہے جن کا ذکر باقی، جو نقش چھوڑ کر جا رہے ہیں تاریخ پر اپنی نسلوں کے لیے، وہ زندہ ہیں تاکہ ان کی نسلیں فخر کریں کہ ہم ان کی اولاد ہیں، یہ ہمارے باپ دادا تھے، یہ ہمارے اجداد تھے. تو قرآن وہ فلسفہ موت و حیات بتا رہا ہے کہ جسے تم سمجھے ہو وہ موت و حیات نہیں ہے. کون زندہ ہے جس کا ذکر عزت کے ساتھ ہر مذہب لے رہا ہے؟ حالانکہ اس وقت تو کوئی ان کی مدد کرنے والا ہی نہیں تھا، نہیں تھا نا. اب یہ تو مذہبی لوگوں کی، غیر مذہبی لوگوں کو آج کے دور میں آپ کو بتاتا ہوں. اتنے بڑے بڑے انقلاب آئے، چائنا کا انقلاب، رشیا کا انقلاب، بعد میں کچھ بھی ہوا، لیکن جب وہ انقلابی تحریکیں چل رہی تھی تو ذرا حال تو پڑھیے ان کے، انقلابیوں کا. جہاں آخرت کا کوئی وعدہ ہی نہیں ہے، وہاں آخرت کا وعدہ تھا؟ چیئرمین ماؤ نے کوئی جنت کے وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے؟ ولادیمیر ایل ایچ لینن نے اپنی قوم سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ جو مرے گا جنت میں جائے گا؟ نہیں. جو کچھ بھی فائٹ ہے، لڑائی ہے، وہ زمین کے لیے ہے. یہاں بھائی صحیح غلط سے بحث نہیں، میں اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کیسی اسپرٹ تھی. آخرت کا کوئی وعدہ ہے نہیں ہے، مگر کیسے کیسے انقلابی تھے، پڑھنا شروع کرو، مہینے ہو جائیں گے ان انقلابیوں کی داستانیں. یہ ویتنام جس وقت ان کی لڑائی چل رہی تھی، بزرگ جانتے ہیں، ویتنام جو ان کی کانگریس تھی، جو لڑے تھے گوریلے، 33 سال امریکہ سے لڑتے رہے. اس وقت وہ استعماری شکل نہیں تھی ویتنامیوں کی، مگر لڑ رہے تھے. ان کی داستانیں پڑھی آپ. میں صرف ایک ہلکا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک جوان انقلابی جا گرفتار ہوا، تشدد ہوتا رہا، امریکہ نے کہا اس کو شوٹ کر دو. جب اس کو گولی مارنے لے جا رہے تھے، میں گنوان تھروئے اس کا نام ہے، تو پٹی باندھ دی اس کی آنکھوں میں سیاہ. تو پوچھا بھیا، رسمن بھی پوچھ لیتے نا، پوری کرے نہیں کرے، کوئی خواہش ہے تو بتا دو، آخری بات کوئی کرنا ہے. اس نے کہا آخری بات یہ کہ بے شک میرے ہاتھ نہ کھولو، مگر میری پٹی کھول دو، میری آنکھوں کی پٹی کھول دو. تو اس کی کیا ہو جائے، پٹی کو کھول جائے؟ کہ اس لیے کہ میں آخری وقت میں اپنی مادر وطن کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہیں اپنی زمین کی طرف رہیں. اب آپ مجھے بتائیے، یہاں کوئی آخرت کا وعدہ ہے اس کے ساتھ؟ ہو چی من کا، جو ان کا اس وقت کا لیڈر تھا، ہو چی من کو وعدہ ہے؟ نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسپرٹ، انگیزہ، جب ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے سامنے، انسان ہر بلا کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر مصیبت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے۔ تو بس جہاں وعدہ آخرت کا بھی ہو، جہاں وعدہ دنیا کا بھی ہو، صرف آخرت کا نہیں، یاد رکھیے جس نے بھی دین کی راہ میں قربانی دی، اللہ نے اسے حیات جاویدہ دیے کہ نہیں دیے؟ دی ہے نا، اقرار کر رہے ہیں نا آپ کہ جو بھی اللہ کی راہ میں گیا، جو دین کے راستے میں گیا، اللہ نے اسے حیات جاویدانی دی کہ نہیں دی؟ وہ جانتا ہے کہ مر تو پھر بھی جاؤں گا، بچتا تو پھر بھی نہیں ہوں، مگر اللہ مجھے وہ زندگی دے گا کہ قومیں مجھ پر فخر کریں گی۔ یعنی خود ظاہری طور پہ مر کے قوموں کو زندگی دے کر چلا جاتا ہے، اس کے واقعات جوانوں کی اور بچوں کے رگ و پے میں خون کی گردش کو بڑھاتے ہیں، جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح جتنا بڑا واقعہ ہوگا اتنا ہی زیادہ جوش اور ولولہ پیدا کرے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد لاکھوں شہید ہو گئے مومنین، لاکھوں ہوئے، ممکن ہے کروڑ سے اوپر ہو گئی ہو تعداد اس پونے 1400 سال میں، اگر ٹوٹل کیا جائے لاکھوں تو ایک ہی برس ایک صدی کے ہیں، تو کروڑوں تک پہنچتی ہے تعداد۔ مگر کربلا کیسا واقعہ، اگر وہ کربلا نہ ہوتی تو یہ کروڑوں لوگوں میں شہادت کا شوق پیدا نہ ہوتا۔ کربلا نے جیسے دین کو ختم نہیں ہونے دیا، اس طرح آج تک جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں کربلا نے انہیں مرنے بھی نہیں دیا۔ کربلا نے زندہ رکھا کہ نہیں رکھا سب کو؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ انسان ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو راز بتا تو رہی ہے کربلا کہ اگر نہیں مرنا چاہتے ہو تو کربلا سے پیوست ہو جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، سچی امنگ تو رکھو دل میں۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اجل اللہ ظہورک ہے نا، تاجیل فرما۔ بابا ایک یقین رکھو، اگر سچی تمنا اور سچی آرزو لیے مر بھی گئے، وعدہ ہے تو صحیح امام کا کہ بلا لوں گا، قبروں سے نکل کے لوگ دوڑیں گے، کون لوگ کہ جو اطمینان کے ساتھ مرے کہ زندہ رہتے تو اپنے امام کی نصرت کرتے؟ جذبہ تو ہونا چاہیے نا، تو کس کے پاس یہ چیز ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب آئیے وہاں لے کر چلیں آپ پھر واپس۔ کون ہی جناب حزبیل اپنے زمانے کا حر، کون ہے حر؟ دربار میں فرعون کے وزیر ہیں، ایک طرف قارون ہے، ایک طرف حزبیل جنہیں قرآن نے مومن آل فرعون کہا۔ ہمیشہ جیسے علی بن یقین چھپ کے عبادت کرتا تھا نا اور چغلی لگا دیتے تھے لوگ، بعد میں امام کی ہدایت کے مطابق علی بن یقین تو بچ جاتے تھے، چغل خوروں کا انجام کیا ہوتا تھا آپ کو پتا ہے، پھنس جاتے تھے، گردن اڑ جاتی تھی، ہاتھ پیر کٹوا دیتا تھا ہارون کے، میرا اتنا چاہنے والا تم اس کی شکایت کرتے ہو، دیکھو کیسے کرتا ہے وضو، امام نے کہا تھا تو بچانے والا بچا رہا ہے نا، جس نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، نمائندہ ہے نا کسی کا، تو حفاظت کا بھی ذمہ دار ہے۔ تو جناب حزبیل کے پیچھے بھی ایسے پڑے رہتے تھے، جانتے تھے کچھ لوگ کہ موحد ہے، توحید پرست ہے، چغلیاں لگا دیتے تھے جا جا کے۔ یہ بھی پتا تھا کہ حزبیل جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور جناب کچھ لوگوں نے لگا دی کہ یہ چھپ کے عبادت کرتا ہے ایک اللہ کی، یہ جناب موسیٰ کا ماننے والا ہے، موسیٰ کو پیغمبر اللہ کا مانتا، تجھے نہیں مانتا نا، بلا لیا دربار میں، ہاں بھائی کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں، کیا سن رہا ہے بھائی، کہ تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ کہ کس نے کہا؟ کہ یہ کھڑے ہیں سب، انہیں نے کہا، ان سے پوچھا، ان سے پوچھو ان کا رب کون ہے، فرعون سے کہا ان سے پوچھو ان کا رب کون ہے، اس نے کہا بھائی تمہارا رب کون ہے، سب نے ایک زبان کا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو جناب اسماعیل نے جواب دیا جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیسا جواب تھا؟ اسی کو کہتے ہیں توریا، شریعت میں نا توریا. جواب کیسا دیا؟ کہا کہ خدا کی قسم جو ان کا رب ہے وہی تو میرا رب ہے، اور جو میرا پروردگار ہے وہی ان کا پروردگار ہے. خوش ہو گیا فرعون، کا ان سب کو میخوں سے ٹھونک دو. حالانکہ کیا جواب دیا اس نے؟ کہ خدا کی قسم جو ان کا پروردگار ہے وہی تو میرا بھی پروردگار ہے. اب ان کا پروردگار حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو جناب موسیٰ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف، کہ خدا کی قسم جو ان کا پروردگار ہے وہی تو میرا پروردگار ہے. ایسا ہوا. لیکن جب جناب موسیٰ کی گواہی کی باری آئی اور قارون نے کہا کہ نہیں ماننا، جناب حزبیل مقابلے پر آ گئے، کہا نہیں، اب اتنی نشانیاں تو نے دیکھ لی، جو تو نے کہا تھا وہ انہوں نے کیا، اب سمجھ لے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اگر تو نے اسے اذیت دی تو غرق ہو جائے گا. اب وہاں پہ معاملات بگڑے. کیسے پھانسی دی تھی ان کو جانتے ہیں؟ اس زمانے میں پھانسی کا طریقہ یہ تھا کہ زانوؤں کو سینے سے لگا کے میخیں ٹھوکی جاتی تھی جب تک اس کا دم نہ نکل جائے، جتنا طاقت رہے بس ایسے پڑا رہتا تھا، ٹانگ دیتے تھے اس کو جھولے کی طرح. یہ زانو اٹھا کے سینے سے لگا کے وہ لمبی میخیں ٹھوک دی جتنی دیر. لیکن اب جب اپنا ایمان ظاہر کر چکے تھے، وقت تھا نا تاکہ دربار میں یہ معلوم ہو جائے، گواہی دے دی جائے کہ بھئی تو نے جو شرطیں رکھی تھی وہ پوری ہو گئی، ساحروں کو تو نے بلایا، تو نے شرط رکھی تھی، لہذا اب اس پر ایمان لے کر آ، یہ اللہ کا رسول ہے. کہ تجھے معلوم نہیں میخوں سے ٹھوک دوں گا، آپ جو بھی کر لے، اب تو میں نے ایمان ظاہر کر دیا، اور تجھے نہیں معلوم کہ اللہ مجھے کیا مقام دینے والا ہے. قرآن مجید میں ذکر آ گیا کہ نہیں آ گیا مومن علی فرعون کا؟ تجھے نہیں معلوم اللہ مجھے کیا مقام دینے والا ہے؟ کچھ دیر کی تو تکلیف ہے نا، سہ لوں گا، کچھ دیر کی تکلیف ہے دم نکلنے تک، مگر یہ تو یقین ہے نا کہ اللہ مجھے کیا مقام دے گا. مرد ہے، مرد، اس کی زوجہ کا حال سنیے، یہ تو مرد ہے، زوجہ کے دل میں تو داغ ہے نا کہ میرے شوہر کو کتنی بے دردی سے پھانسی دی گئی. فرعون کی بیٹیوں کی خادمہ ہے، پانچ بچے ہیں، ایک شیرخوار بھی ہے. بس وہاں کچھ ایسی بات ہوئی، کوئی چیز گری، اس کی خادمہ تھی، بال سنوارنے جیسے خادماؤں کے کام ہوتے ہیں، گرا، اس نے اللہ کا نام لے کے اٹھایا. تو فوراً فرعون کی بیٹی نے کہا، ازواج یاد رکھیے گا، میری بات نہ پکڑیے گا، یہ آج کے بادشاہوں کا یہی طریقہ ہے کہ کتنی کتنی ان کی ازواج ہوتی ہے، تو اس زمانے کے بادشاہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا تھا، کسی بھی بیوی سے، لونڈی سے بیٹیاں تھیں. کہ تو نے میرے باپ فرعون کو آواز دی ہے نا؟ کہا نہیں، میں نے اپنے رب کو آواز دی. کہا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا یہ میرا رب وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے. خوف ایک آتا ہے نا، ایک وقت کے خوف نکل جاتا ہے دل سے. میں نے منظر بہت دیکھے، خود بھی مشاہدہ کیا، ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ ان پہ بدترین سیلز میں، کال کوٹھیوں میں تشدد ہوتا رہا اور وہ مطمئن تھے. کہتے کوئی بات نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، کسی کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر ہمارا امام تو ہمارے ساتھ ہے نا. مارنے والوں کی حالت عجیب ہو گئی تھی کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں بھائی، کس قسم مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. کہتے کوئی بات نہیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مر جائیں گے نا، مگر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا امام بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا امام ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین چاہیے ہوتا ہے، یہ یقین اپنے بچوں اور جوانوں کو دیا جانا چاہیے ہوتا ہے. یہ یقین، اب اس کا خوف نکل چکا تھا، اس نے جا کے باپ سے شکایت کی کہ تجھے رب نہیں مانتی، حزبیل کی بیوی کسی اور کو رب مانتی. بولا حزبیل کی بیوی نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کیا تھا کہ مجھے پھانسی دے دے گا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ دشمن کتنا پست ہے. اتنا بڑا اختیار رکھنے کے باوجود پستی کا یہ عالم تھا کہ بچوں سمیت بلایا، کھولتا ہوا کڑھاؤ، پہلے ایک بچے کو ڈالا. ماں کے سامنے بچوں کا اس طرح قتل کیا جانا آسان ہے؟ یہ سننا آسان ہے، میرا پڑھنا آسان ہے. دعا کریں کہ پروردگار ہر میدان میں مومنین کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اس لیے میں حوصلہ بھی دلاتا ہوں، امید بھی، کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں مگر جسے ہم پکارتے ہیں نا وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اللہ بھی اور جسے اللہ نے ہمارا وارث قرار دیا ہے اس سے وہ بھی، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ پریشانی کی بات نہیں، رات بھر میں ساری علامتیں مشیت ظاہر کر دیتی ہیں، اس لیے ڈٹے رہو، بس قربانیوں سے مت گھبراؤ، قربانیاں ضائع کبھی نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ سنیے، ایک بچے کو ڈالا، ثابت قدم رہی، دوسرے بچے کو ڈالا، تیسرے بچے، چوتھے بچے، وہ سمجھی تھی کہ شاید شیرخوار کو چھوڑ دیں گے، لے لیں گے پالیں گے، وہ آغوش میں تھا، سال سوا سال کا بچہ، چھینا، اس کو بھی ڈالو۔ اب یہ ذرا ڈگمگائی، جب ڈگمگائی تو وہ شیرخوار گویا ہوا، قدرت نے اسے قوت گویائی دی، کہ میری ماں ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، حق پر ہو، حق پر ہو، ہم حق پر، ثابت قدم۔ پانچوں بچے اس کے سامنے کڑھاؤ میں ڈال دیے گئے، پھر اس کو بھی بالوں سے پکڑ کے۔ اب مجھے بتائیے، جناب آسیہ بنت مزاحم دربار میں موجود ہیں، اب کیسے دیکھ سکتی تھی، اب تو نہیں دیکھ سکتی تھی، یہ جب ظلم ہو تو اب کھڑی ہو گئے بل بلا کے، تو نے پستی کی انتہا کر دی، ان معصوم بچوں کو، عورتوں کو تو نے اس طرح سے ہلاک کیا، خدا غارت کرے تجھے، خدا تباہ کرے تجھے۔ جناب آسیہ بنت مزاحم نے یہاں پر اپنا ایمان ظاہر کر دیا، کہا کہ تھی نا تو بنی اسرائیل سے، معاذ اللہ، یعنی تو نے اپنی اصلیت دیکھا تھی، کہا اب تو کچھ بھی کر لے لیکن یاد رکھ کہ اب تو خدا کے قہر سے بچ نہیں سکے گا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ میں نے بھی آپ کو پھانسی کا طریقہ بتایا، جناب آسیہ کو اس طرح نہیں، کہا کہ نہیں، اس کو اذیتیں دے دے کر مارو، پہلے سے کہا کہ تو جانتی نہیں کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا، کہا اب تو کچھ بھی سلوک کر، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسے نہیں مارا گیا کہ جلدی دم نکلے، بلکہ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا تھا، ان کی جگہ جسے مسلوب کیا تھا، اس انداز میں میخوں سے ٹھوکا ہے تاکہ دیر سے ان کا دم نکلے۔ شدید اذیت میں جناب موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا ہے، جناب موسیٰ کو سلام کر کے کہتی ہے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ بہشت میں اس تکلیفوں کے عوض مجھے بہترین گھر دے، جانتی ہے نا کہ وہ نعمتیں دائمی ہیں۔ جناب موسیٰ دعا کرتے ہوئے اور آنکھوں میں، یعنی اشک بار آنکھوں کے ساتھ چلے گئے، وہاں سے نکل گئے۔ جناب آسیہ بنت مزاحم کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ، تبسم، تو وہ حیران ہو کر کہتا ہے فرعون کے، معاذ اللہ، دیوانی ہو گئی ہے، مجنون ہو گئی ہے، ہنس رہی ہے، میں اسے تکلیفیں دے رہا ہوں، کیوں مسکرائی ہے، کس لیے ہنسی ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسا گھر مجھے دیا ہے بہشت میں، تجھے نہیں معلوم، یہ تکلیف تو بس ذرا سی دیر کی ہے، ابھی تجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا۔ تو قربانیاں دی، جہاں جہاں جس کا وقت تھا وہاں وہاں اس نے ظاہر کیا۔ بات بہادری کی، بزدلی کی نہیں ہے، لیکن یہ داستانیں باقی رہی جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب مریم تک، جناب آسیہ پر بھی کفر کی تہمت اس زمانے میں لگی۔ یہ زمانہ کتنا پست ہے، یہ زمانہ کتنا ظالم ہے کہ جناب زکریا کو آرے سے چیر دیتا ہے، درخت میں چھپے تھے، کیوں چھپے تھے جانتے ہیں؟ اللہ اللہ یعنی خدا واحد کی دعوت دیتے تھے، بس یہ دعوت دینا جرم ہو گیا، بیت المقدس کو بتوں کی لعنت سے پاک کر دیا تھا، یہ جرم ہو گیا۔ جانتے کیا تہمت لگائی جناب زکریا پہ؟ جناب زکریا کو متہم کیا انہی کی بھانجی جناب مریم کے ساتھ۔ جناب مریم کون؟ اسی لیے اللہ نے اتنی بڑی قربانی کے عوض ایک سورہ، سورہ مریم قرآن میں رکھا، یہ پاک ہے، یہ طاہر بھی بھی۔ آپ، ہم تو پڑھتے ہیں نا، فرض محال، محال نیست، اگر ایسا واقعہ ہم لوگوں کے سامنے ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم بھی یہی کرتے، جو ان کا ری ایکشن تھا۔ اور رو رہی ہیں جناب مریم، معبود تو جانتا ہے، کہ کسی نے مجھے چھوا تک نہیں, نہیں. حالانکہ بچے نے رحم مادر میں گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے, مجھے کتاب دی گئی ہے. مگر اس کے باوجود جناب زکریا کو متہم کیا. اتنا پست ہے, اس نے تہمتیں لگاتے وقت انبیاء کو نہیں چھوڑا, رسولوں کو نہیں چھوڑا, آپ کو ہمیں کہاں سے چھوڑیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے مولا عارفان نے فرمایا کہ کتنی پست ہے یہ دنیا, مجھے ان رذیل لوگوں کے مقابلے پر آنا پڑا. یعنی مولا اس کو بھی اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ان کا میرا مقابلہ کیا ہے, میرا مقابلہ کیا ہے؟ اتنی پست ہے یہ دنیا کہ علی کو ان بے نام و نسب لوگوں کے مقابلے میں آنا پڑا. اور یہی جناب سید الشہداء کربلا میں فرماتے کتنی پست ہے یہ دنیا کہ مجھ جیسے کو, حسین کو, ان بے نام و نسب لوگوں کے مقابلے میں آنا پڑا جن کا کوئی حسب نسب نہیں ہے. اتنی پست ہے یہ دنیا. اس لیے اللہ نے مثالیں دی کہ جتنا بڑا منصب دینا چاہتا ہوں اتنی ہی بڑی قربانی بھی تم سے لی جائے گی. تو جناب زکریا کو متہم کیا. آج قرآن میں آپ پڑھتے نا علیہ السلام, اس وقت لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا نکل جائیے ان کے درمیان سے. بات خوف کی نہیں ہوتی, بات انتظامات کی. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ کوئی بہادر ہو سکتا ہے؟ رحمت اللہ عالمین سے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور جانتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ملاقات کرنی ہے, جانتے ہیں. اس کے باوجود دفاعی انتظامات دیکھیں آپ نے. جناب ابو طالب جب دفاع کر رہے ہیں تو منع کر دیتے نا, اللہ مجھے بچانے والا ہے, آپ کیوں اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں روزانہ رات کو؟ کبھی طالب کو سلاتے ہیں, کبھی جعفر کو سلاتے ہیں, کبھی عقیل کو سلاتے ہیں, علی کو سب سے زیادہ سلاتے ہیں, اللہ بچانے والا ہے؟ یا جب مولا کائنات دفاع کر رہے ہیں, شب ہجرت رسول نکل رہے ہیں, تو کیا ماذا اللہ رسول کو کوئی خوف ہے؟ نہیں, بتا رہے کہ اپنی طرف سے یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ انتظام پورے رکھو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے مومنو, اے ایمان لانے والو, اپنی حفاظت کا سامان کرو. اور وہ مشہور قصہ ہے کہ نہیں اونٹنی کا, جو عربی آیا, اونٹ باہر چھوڑا مسجد کے اندر ملنے آ گیا. حضور نے پوچھا وہ بھائی اونٹنی کا کیا کیا؟ کہا چھوڑ دیا, اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اللہ پہ بھروسہ ہے, چھوڑ دیا. کہ نہیں, پہلے جا اونٹنی کو باندھ گیا پھر اللہ پہ توکل کرنا, پہلے انتظام پورا کرو پھر اللہ پہ چھوڑو. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے پورا دفاعی نظام ایک ترتیب پایا. مولا عارفان جو ناس ہے بھائی, لیکن آپ دیکھ لیجیے صفین میں, جمل میں, نہروان میں کس طرح بیٹوں نے خیمے کے گرد ہزار بنایا ہے. منع کر دیتے مولا اپنے بچوں کو, جو مجھے تمہارے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بچوں نے حصار بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ پڑھ لیجیے تاریخ میں جا کے, سارے بیٹے تلواریں سوتے کھڑے تھے, کوئی بابا کے خیمے کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا. پڑھ لیجیے گا تاریخ ہے کہ نہیں؟ اور پھر بھی نہیں, تو آئیے کربلا میں دیکھ لیجیے. جناب عباس امام ہے, امام حسین صاحب کہتے تم مجھے کہاں سے بچا سکتے ہو, شہید ہونے جانے. لیکن نہیں, بتایا کہ اپنی طرف سے پورا انتظام, دفاع کی تیاری رکھو. بتانے کا مقصد یہ, اپنی تیاری کرو, اس کے بعد توکل کرو اللہ پہ اور امام زمانہ پہ, کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, آگے اللہ اور ہمارے زمانے کا امام ہمارا والی و وارث ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری, کہ انتظامات اپنی طرف سے پورے. لہٰذا جناب زکریا کو حکم ہوا کہ پوری قوم پیچھے. جناب زکریا نے پوچھا پروردگار میں کیا کروں, یہ پوری قوم مجھے مارنے والی, کہا نکل جاؤ بستی سے. بستی سے نکل گئے پیچھے پیچھے قوم, کہا ہم نے درخت میں تمہارے لیے دروازہ بنا دیا, داخل ہو جاؤ. درخت میں چھپ گئے, شیطان نے آ کر بہکایا. ہم نے بتایا شیطان کیسے اپنی اصلی شکل میں آتا ہے. اگر اصلی شکل میں آ گیا تو سب پہچان لیں شیطان ہے. نہیں, شیطان کے بہکانے کا مقصد کیا ہے؟ انہی میں سے کوئی آ کے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اس درخت میں دیکھو, اس میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, اس کو چیر دو, درخت کے دو ٹکڑے کر دو, اگر زکریا ہوئے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے, دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اگر کوئی بڈھا قتل کا منصوبہ بناتا ہے کہ شیطان بوڑھے کی صورت میں آیا, تو شیطان بوڑھے آدمی کی صورت میں آئے گا تو پہچانے بھائی شیطان ہے نہیں, اس بوڑھے آدمی کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہے, مگر لیتے نہیں ہیں احتیاطاً, ہم احتیاطاً نہیں لیتے, دوسرے ڈر کے مارے نہیں لیتے تو پکڑ نہ لیے جائیں, لہذا بوڑھے کی صورت میں آیا شیطان. ارے بھائی بوڑھے کا کوئی نام بھی تو ہوگا آخر, لیکن خیر اب کیا بتائیں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ جناب انتظام اپنا پورا کرو, دفاع کا نظام پورا بناؤ, اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دو. لہذا انبیاء کا بھی یہی طریقہ کار رہا, جناب زکریہ کو قتل کیا, جناب یحییٰ کو, جناب عیسیٰ کو اپنے خیال میں مسلوب کر دیا, ایک ہی زمانہ ہے نا, لیکن اللہ نے کیا کیا پھر ان کے ساتھ, کیونکہ انہیں بدترین عذاب سے دوچار کرنا تھا, لہذا بدترین فرد کو ان پر مسلط کر دیا. جس نے ان کا, وہ پڑھ بھی چکا ہوں اب تکرار کرنا مقصود نہیں ہے, بخت نصر نے کیا کیا ان کا, ٹکڑے ٹکڑے کیے, خون کی ندی بہا دی. بیت المقدس میں اس وقت 70,000 یہودی کا مطلب آج کے حساب سے کوئی 1 کروڑ آبادی, تناسب نکال لیجئے میرے دعوے کی تصدیق ہو جائے گی, 2 کروڑ تو بن سکتے ہیں, 1 کروڑ سے کم نہیں بنیں گے. 70,000 اس زمانے کے, اتنی بڑی آبادی. اب آپ سوچیے کتنی ہیبت تاریخ ہوگی کہ آج تک اس کا قتل عام تاریخ میں زندہ ہے, کہ ایسا قتل عام اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس نے یہودیوں کو مارا, کیوں؟ انبیاء پر ظلم کیا تھا نا, اللہ نے ان پر اس کو مسلط کر دیا. کیوں مسلط کیا؟ کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی امام یہ سلوک نہیں کر سکتا تھا ان کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی جہنمی تھا, یہ بھی جہنمی, لہذا ان کے عذاب کو بڑھا دیا. پروردگار جا تو ان پر مسلط ہو جا, کیونکہ پھینکنا تو تجھے بھی جہنم میں ہی ہے. بس یہ سبب تھا کہ جب بنی عباس نے قیام کیا بنی امیہ کے خلاف, خروج کیا, اور ابو مسلم خراسانی نے چھٹے امام کو خط بھیجا کہ بھائی آپ کے خاندان کے لیے, بنی ہاشم کے لیے, اہل بیت رسول کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں, آپ اپنے شیعوں کو دعوت دیں, میری حمایت کریں, میرے ساتھ آ کر ملیں. اور جو پیغام لایا تھا اس نے کہا مجھے جواب چاہیے ہے ابو مسلم کے لیے, امام نے خط لیا, جلا دیا اس کے سامنے, لے بھائی میرا جواب دے دینا اس کو, یہ میرا جواب ہے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ بنی عباس کیا کرنے والے ہیں. پھر مورخ کیا لکھتا بعد میں, آپ کے اماموں نے بھی تو ساتھ دیا تھا, سمجھ گئے, نہیں دیا نا امام نے ساتھ. حالانکہ سنیے آپ المیہ, سنیے تاریخ کا, کہ شیعوں نے امام کی مرضی جاننے کے باوجود کے ساتھ نہیں دینا, ساتھ دیا اور بزن بھی ہو گئے. سفیان سوری جیسے شاگرد, وہ خیر شیعوں میں نہیں رہے, باہر نکل گئے بعد میں, لیکن اس جیسے لوگ تعلق تشنی کرتے تھے, آرام طلب ہو گئے, تلواروں کو زنگ لگ گیا ان کی, رفا طلب زندگی ہو گئی. اب جب قیام کا زمانہ آیا تو قیام نہیں کر رہے, ان کو بھی بے پردہ کرنا تھا نا, نقاب اٹھانی تھی, کہ ایسے ماننے والے تھے میرے, اسے تو امام نے کہا کہ 40 بھی نہیں ہے, 40 ہوتے ہارون مکی جیسے تو قیام کر لیتا, نہیں تھے نا, یعنی بسن ہو گئے اور ساتھ دیا بنی عباس کا اکثریت نے, ساتھ دیا امام کا, امام کی مرضی جاننے کے باوجود کہ ان کا ساتھ نہیں دینا, ساتھ دیا. ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا, ساتھ دینے چلے جاتے ہیں, خیر چھوڑیے میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا دیکھیں, انہیں کیا کیا تھا, دمشق پر دار الامارہ پہ قبضہ کرنے کے بعد تمام شہزادے شہزادیوں کا قتل عام, قتل عام کرنے میں کتنے ہی ہیں جو ابھی مرے نہیں, زخمی ہیں, زخمی ہیں, ان زخموں سے چور شہزادے شہزادیوں پر قالین بچھوایا بنی عباس نے, اور ضیافت کا اہتمام کیا, دعوت کا. تاریخ میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ اس طرح وہ دعوت اڑا رہے تھے ان قالینوں پہ بیٹھ کے, کہ نیچے سے اموی شہزادوں اور شہزادیوں کی کراہیں, کراہت یعنی ان کی کراہیں, سسکیاں وہ سب آ رہی تھیں, وہ دم توڑتے جا رہے تھے اور یہ جشن منا رہے تھے. اب کوئی امام یا نبی اس کی اجازت دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا نا. اس لیے اللہ نے مختلف شکلوں میں عذاب کو بھیجا کہ اس ظالم کو بھی جانا ہے جہنم میں, اس کو بھی جانا ہے, لہٰذا ان کو بھڑاؤ, یہ ایک دوسرے کی طاقت کو کمزور کرتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ ایسا شروع ہوا ہے اور ہوگا, بس ضرورت ہے ثابت قدم رہنے کی, ڈٹے رہو, ثابت قدم رہو, دیکھو کیا کشف ہوتا ہے غیب سے. اتنا تو یقین ہے نا کہ حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے, بدتری کی طرف جائیں گے. یاد رکھنا اگر کوئی خوش فہمی میں ہے اپنی خوش فہمی دور کر لے, کیونکہ کاروبار دنیا وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے, بند ہونے جا رہا ہے, ختم ہونے جا رہا ہے. تو جب ختم ہونے جا رہا ہے تو بدتری بڑھے گی نا بھائی, بدتری بڑھے گی تو وہ آئے گا نا, بدتری بڑھتی چلی جائے گی. اب تری بدتری جتنی بھی وحشت بربریت عروج پر, مگر ایک مختصر سی جماعت میدان میں کھڑی رہے گی. کیوں؟ اسے اللہ کے وعدے پر یقین ہے, اس وعدے پر وہ میدان میں کھڑی ہے, کھڑی رہے گی, کیونکہ اس سے وعدہ ہے کہ فتح تمہیں دوں گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث بناؤں گا. یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. بس یاد رکھے, اسی لیے میں نے جن کا ہستیوں کا ذکر کیا کہ اتنے بدترین تشدد میں وہ مطمئن تھے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ تو طے ہے کہ مومن آل فرعون تمام تر عظمتوں کے باوجود کہاں حسین اور کہاں حسین کے انصار, مقابلہ ہے کوئی نہیں ہے. بس جب وہ اتنا مطمئن ہے تو اب آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو مقاتل نے لکھا ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھ رہی تھیں انصار حسینی کے چہرے گلنار ہوتے جا رہے تھے, گلنار نور آتا جا رہا تھا, خوش. کیوں؟ جانتے تھے کہ مصیبت تھوڑی دیر کی ہے نا, تھوڑی دیر کی مصیبت, اس کے بعد دائمی نعمتیں, ابدی نعمتیں. ان نعمتوں میں داخل ہو جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ہم فیا خالدون, ہمیشہ ان نعمتوں میں رہنا. بات ہے یقین کی, کہ یہ یقین انسان کو ہو جائے کہ تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, مصائب ہیں, مشکلات ہیں. یہ نہ ہوتی جب بھی تو مرتا نا. جن ممالک میں یہ مشکلات نہیں وہاں کب سے زندہ ہیں لوگ؟ 5000 سال سے زندہ ہیں, 2000 سال سے زندہ ہیں, 1000 سال سے زندہ ہیں, یا 200 سال سے زندہ ہیں؟ کب سے زندہ ہیں؟ وہاں بھی 100 سال ہو جائے تو خبر لگ جاتی ہے, بھائی فلانا 100 سال کا ہو گیا, 20 کروڑ میں 100 سال کا ہو گیا, 200 سال کے ہو جائیں گے. تو جہاں کچھ نہیں ہے اب بقول ہمارے مشاہدے کے کہ امن و امان, تو وہاں کتنی عمر ہے بھائی؟ وہ بھی مر رہا ہے نا, مر تو جی تو کوئی بھی نہیں نا. تو بس عزیزوں جب مرنا ٹھہرا تو پھر انسان مردوں کی طرح تو جائے نا دنیا سے, جانا تو ہے, تو پھر ایسے کیوں نہ جائے کہ اس کا مولا بھی راضی ہو, اس کا امام بھی راضی ہو, اس کا رب بھی راضی ہو جائے. کہ مرنا تو تھا, جو آرام سے رہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں کیا؟ وہ بھی مر جاتے ہیں, کتنی آرام سے رہیں, 70 80 90 کتنا جینا ہے, ختم ہو جائے گا. آزاد جوارے جواب دے گا, بب ختم ہو گئے, بات چھٹی ہو گئی, کہیں بھی رہتا ہو امن و امان کے ماحول میں مرنا تو ہے اس کو. بس یہ راز حسین کے انصار جان گئے تھے کہ اب ہمیں کوئی مار نہیں سکتا, موت کو ختم کر دیا حسین نے, کر ختم کر دیا, بس اب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو. اور حر کے لیے دروازہ کھول دیا. حر ایک فرد تھا کربلا میں, بس ایک فرد, اور عصر عاشور کے بعد حر ایک فرد نہیں رہا, حر ایک کریکٹر بن گیا, ایک کردار بن گیا. اعلان کر رہی ہے کربلا ہر دور میں کہ مت سمجھنا کہ ایک حر تو آیا چلا گیا, نہیں, اپنے دروازے کھلے رکھو اور دیکھو کب کب کتنے حر آتے ہیں تمہارے پاس. قدم قدم پہ اہل بیت اپنی محبت سے کتنے ہی قلعوں کو تسخیر کرتے چلے. شام پہنچا قافلہ, دمشق پہنچا اسیروں کو حکم آیا کہ ابھی شہر میں نہ لاؤ, ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی. دمشق کے باہر میدان میں صحرا میں جیسا بھی علاقہ ہے ٹھہرا دیا گیا 3 دن 9 دن, جو روایت بھی مان لیجیے. پڑھے ہیں آلِ رسول بیبیاں سید سجاد کے ساتھ کہ سجاوٹ مکمل ہو تو شہر میں داخل. آخر سجاوٹ مکمل ہوئی, حکم دیا گیا قیدیوں کو داخل کیا جائے. جانتے ہیں کہ پورے دمشق میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ نئے لباس پہن کر آنا, زرق برق, بازاروں کو سجا دیا گیا تھا, فتح کے نقارے بج رہے, شادیانے بج رہے, حاکم کو فتح ہوئی, جشن منا رہے, شیرینی بانٹی جا رہی, کیوں؟ باغیوں کے سر آ رہے اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. کوئی منظر کشی نہیں کر سکتا بازار شام کی. کچھ تو ایسا ہے شام میں کہ کوفے کے بازار سے بھی گزرے ہیں سید سجاد, کوفے کے دربار سے بھی گزرے ہیں سید سجاد, مگر جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی تو میرا امام کہتا تھا الشام الشام الشام. ہمیں شام میں اس طرح لایا گیا جیسے زنجبار کے غلاموں کو فروخت کے لیے لایا جاتا ہے. یہ چوتھے امام کے جملے ہیں, میں نے تو پھر بھی اس میں ایک سخت لفظ نہیں کہا, یہ جملہ ایسے دے سکتا کو روتے تھے شام کو یاد کر. جب یہ قافلہ داخل ہوا تو منظر کشی تو کوئی نہیں کر سکتا, مگر ایک جملہ سن لیجئے کہ جتنے قدم آگے نہیں بڑھ پاتے تھے قیدی, اس سے زیادہ پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے. اجدہا وجوب اتنا. سیدانیوں کا عالم یہ تھا کہ پشت ناقہ سے آوازیں دیتی تھی, واہ مصطفیٰ, واہ جدہ, واہ حیدرآ, اے نانا دیکھو, اے بابا حیدر کرار دیکھو, کیا کر رہے ہیں تمہاری اولاد کے ساتھ. وہیں پر ایک راہب کا ذکر ملتا ہے کہ عتبات عالیہ کی زیارت سے واپس جا رہا تھا, بیٹا بھی ساتھ, دمشق سے گزر ہوا, حیران ہوا کہ مسلمانوں کی نہ عید ہے نہ بقرعید ہے, یا جشن کیسا ہے کیا ہے. پوچھا ایک شامی سے, خیر تو ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم, ہمارے امیر نے ایک باغی گروہ پہ فتح پائی, آج ہم وہ فتح کا جشن منانے جمع ہوئے ہیں, ان باغیوں کے سر اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. یہ بھی اپنے بیٹے کو لے کر ہجوم کے درمیان میں کھڑا ہو گیا. اچانک ایک طرف سے شور اٹھا, اب جو اس نے اس طرف نگاہ کی تو دیکھا آگے آگے نیزوں پہ سر ہے اور ان نیزوں کے پیچھے پیچھے ناکوں پر بیبیاں ہیں, مگر دیکھا کہ بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ بالوں سے کیا ہے. بیٹا یہ تو کوئی بہت ہی محترم خاندان لگتا ہے, دیکھ اس کی خواتین نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. پھر جنہیں وہ باغیوں کے سر کہہ رہے تھے ان سروں کو دیکھنا شروع کیا, پھر اپنے بچے سے کہتا ہے کہ اتنے نورانی سر باغیوں کے تو نہیں لگتے, اور دیکھ میرے لال ان میں ایک سر جو ہے اس کے لب حرکت کر رہے ہیں, کچھ گفتگو کر رہا. بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا, بابا اس بڑے سر کو چھوڑ, اس ننھے سے سر کو تو دیکھ. راہب کہتا ہے, نہ جانے ان ظالموں نے کون سا گھر اجاڑا ہے. ایک شامی سے پوچھا, یہ کچھ گفتگو کر رہا ہے, تو سمجھ سکتا ہے کیا کہہ رہا؟ اس نے سر جھکا کے کہا کہ یہ آیات الہی کی تلاوت ہے. کہتا ہے کیا رہے ظالموں, جو سر تن سے جدا ہونے کے بعد نوک کے سینہ پہ تلاوت کر رہا ہو تم اسے باغی کا سر کہتے ہو؟ اس کا نام تو بتاؤ, کون ہے یہ؟ اس نے کہا اس کا نام ہے حسین. اچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مدینہ کا. کہ وہی مدینہ جو تمہارے رسول کا شہر ہے؟ ہاں. اچھا اور تعارف کراؤ, کس کا بیٹا ہے, کون سے خاندان؟ کہا یہ حسین ابن علی, اس کے باپ کا نام ہے علی ابن ابی طالب. چونک کر کہتا ہے کون علی؟ ایک علی تو تمہارے رسول کا بھائی اور داماد بھی ہے نا. وہ شامی کہتا ہے ہاں اسی علی کا بیٹا ہے یہ, جو رسول کا بھائی بھی ہے رسول کا داماد. چلا کر کہتا ہے لعنت ہو تم پر, میں داؤد نبی کی نہ جانے کون سی پشت میں ہوں, اب بھی اپنی قوم سے گزرتا ہوں, قبیلے سے گزرتا ہوں, میری قوم کے لوگ میرے حیوان کے پیروں کی مٹی اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں. ارے تم نے اپنے نبی کا گھر اجاڑ ڈالا, اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا, ابھی جشن مناتے ہو؟ اب جو اس نے شور کرنا شروع کیا, چند شامی سپاہی تلواریں سوتے آگے پکڑ کے خاموش, ورنہ ابھی تیری گردن اڑاتے ہیں. اس نے بھی تلوار کو بے نیام کیا, بس اب کیا جینے میں مزہ رہ گیا. میں ابھی حیران تھا کہ نہ میں مسلمان ہوں نہ میں اس رسول پر ایمان رکھتا ہوں, یا آخر مسلمانوں کا رسول روز شب میں آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا. تین راتیں ہوں خواب میں آتا ہے مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے, نہ میں مسلمان ہوں نہ میں اسے رسول مان. اب میری سمجھ میں آیا کہ قصہ کیا. حملہ کیا شامی سپاہی, آگے بڑھتا لڑتا لڑتا ناکوں کے پاس آیا, دیکھا ایک جوان لاغر زنجیروں سے جکڑا ہوا. سوال کرتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کراؤ, کیا رشتہ ہے تمہارا اس مقتول کے ساتھ. سیدھے سجاد نے نظریں اٹھا کر دیکھا اس صاحب کو, کہا بھائی میں اسی حسین کا بیٹا علی, علی بن حسین. بس اتنا سننا تھا کہ فرزند رسول جلدی سے مجھے کلمہ پڑھوائی. کلمہ پڑھتا جاتا ہے لڑتا جاتا ہے, زخموں سے چور ہو کر گرا, گھسٹتا گھسٹتا پھر سید سجاد کے قدموں میں آ گیا. مولا ایک بار اور کلمہ پڑھوا, اور فرزند رسول گواہ رہیے گا آپ کے دین پر آپ کی محبت میں جان قربان کر رہا. عزادار و راہب کے یہ جملے زینب کے کانوں سے ٹکرا گئے. پشت ناکہ سے فریاد کرتی ہے نانا دیکھ لیا. قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگ اٹھی, تمہاری آل کی محبت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا. کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون.